الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ماہ ذی‌قعدہ کی 27 تاریخ ہے، اتوار کو 29 تاریخ ہوگی. اگر چاند نظر آ گیا اتوار کو تو پیر کو ماہ ذی‌الحجہ کو 4 تاریخ، ورنہ منگل کو. یہ ذی‌الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ بہت اہم مہینہ ہے، خاص طور سے اس کے 13 دن ابتدائی، ان کی تو بڑی خاص اہمیت ہے. اور ان 13 میں سے بھی 10 دن کی اور زیادہ اہمیت، ابتدائی 10 دن. اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے لیے عشر ذی‌الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. ذی‌الحجہ کا جو عشر، عشر کہتے ہیں 10 دن، تو 10 دن رات ذی‌الحجہ کے جو ہیں ان سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے عبادت کے لیے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی عظیم شان ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رمضان کا عشرہ بھی اس سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، اس سے زیادہ ثواب والا نہیں ہے. اس کو بہت کم لوگ، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ رمضان کا تو اہتمام کرتے ہیں لوگ، جن کو اللہ نے فکر دی ہے آخرت کی، اپنی قوت کے مطابق کوشش کرتے ہیں رمضان میں عبادت کی، صدقہ خیرات کی، نیک کاموں کی. لیکن یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ذی‌الحجہ کی یہ 10 دن اور 10 راتیں ان کی کیا اہمیت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عشر ذی‌الحجہ میں پہلی تاریخ سے لے کر آٹھویں تاریخ تک ہر دن کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی برابر ہے. نفلی روزہ اگر کوئی رکھ لے تو ایک دن کا روزہ 1001 سال بھر کے روزوں کی برابر ہے. 8 روزے رکھ لیے تو 8 سال کے روزوں کی برابر ہے. اور نویں ذی‌الحجہ جو یوم عرفہ ہے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا. یہ تو دن کا معاملہ. اور راتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس عشر ذی‌الحجہ کی راتیں لیلۃ القدر کی برابر. لیلۃ القدر رمضان میں تو ایک ہی ہوتی ہے, اس میں فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کی برابر. اللہ رب العالمین نے اس امت کو بخشش کے لیے اس امت پر رحم کیا ہے, بخشش کو آسان بنایا ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر نوازنے کے خاص انعامات فرمائے ہیں, بہانے بہانے سے بخششوں کے راستے نکالے ہیں. اور اصل بات یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سراپا رحمت للعالمین ہیں, وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا, تب تک سب کی بخشش نہیں کرا لیں گے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا. اس واقعے اللہ تعالیٰ کو چونکہ وعدہ کو پورا کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے, تو ان کی امت کی بخشش کے راستے اتنے نکالنے ہیں, اتنے بہانے رکھے ہیں کہ تھوڑا سا کام کر لو, ایک روزہ رکھ لو ایک سال کے روزے کی برابر, ایک رات کو جاگ لو ایک لیلۃ القدر کی برابر, آٹھ نو راتوں میں جاگ لو تو نو لیلۃ القدر کی برابر. رمضان عامات ہیں ذالک فضل اللہ یوتیہ لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا. تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر رکھی ہیں کہ بخشش کے راستے بے شمار کھولے ہیں اور انتہائی آسان راستے رکھے ہیں, پھر بھی کوئی بخشش نہ کروائے تو محروم ہی ہے, یہ بد نصیب ہے وہ جو پھر بھی بخشش نہ کروائے. رمضان آپ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے تو پورے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پچھلے گناہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بہانے ہیں رب کریم کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ طفیل میں ان کے امتیوں کو نوازنے اور بخشش کرنے, اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنے توفیق ہو جائے رمضان یہ دس پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی, اللہ تعالیٰ روزوں کی توفیق دے تو روزے رکھ لیں, راتوں کو جاگنے کی توفیق دے تو راتوں کو جاگ لیں, پوری رات نہیں جاگ سکتے تو جتنا جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں کر لیں, اور زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لیں کہ رات کی نماز عشاء کی نماز بھی فجر جماعت سے پڑھ لیں, فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا اس رات کی رحمتوں نعمتوں. اور روزہ رکھنا ایک سال کی برابر ہے. البتہ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا باقی ہیں, عورتوں کے یا مرد کے کسی کے بھی ذمے روزے کچھ قضا باقی ہیں, وہ تو کیونکہ فرض ہیں, ان کا تو سوال ہونا ہے آخرت میں, ایک ایک روزے کا سوال ہوگا, یہ فریضہ تم نے کتنے ادا کیے تھے, کتنے روزے تمہارے ذمے میں باقی تھے, پوچھ ہونے والی ہے. اس واسطے ان دنوں میں وہ نفلی روزوں کی بجائے قضا روزے رکھتے ہیں. رمضان کے جو قضا روزے مردوں یا عورتوں کے ذمے ہیں وہ روزے رکھ لیں تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ فریضہ ادا ہو جائے گا, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان دنوں کی برکت مل جائے گی, ان دنوں میں روزہ رکھنے کی برکت بھی مل جائے گی. تو ایک تو بھائی اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے, راتوں میں جاگنے کا اہتمام جتنا ہو سکتا ہو وہ کر لیا جائے. اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے,
حجہ اور حجہ اور حج اور حج، یہ سب الفاظ ہیں حج کو کہتے ہیں. عربی زبان میں حج کے لیے چاروں الفاظ آتے ہیں، حجہ الحجہ اور الحج اور الحج، یہ سب حج کے معنی میں ہیں. تو ذی الحجہ کے ذی کے معنی والا، تو ذی الحجہ کے معنی ہے حج والا، یعنی حج والا مہینہ. تو یہ مہینہ کیونکہ حج والا ہے، اس میں عظیم الشان رکن اسلام کی ادائیگی ہوتی ہے جس کی الگ شان ہے، تمام دوسرے ارکان اسلام سے بالکل اس کی الگ شان ہے. پوری دنیا کے مسلمان ایک بیت کے گرد گھومتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی کلمہ ان کے زبان پر ہوتا ہے، ایک ہی دھن میں ہوتے ہیں، عاشقانہ انداز میں وہ چکر کاٹتے ہیں رب کریم کے بیت اللہ کا. تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. اور عید کی جو رات ہے، نویں تاریخ اور دسویں تاریخ کی درمیانی رات، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس میں عبادت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہترین نعمت سے بہرا ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاص عبادت جو اسی مہینے میں اور اس کے مہینے میں بھی کبھی صرف تین دنوں میں انجام دی جاتی ہے، وہ قربانی ہے. دسویں تاریخ، گیارہویں تاریخ، بارہویں تاریخ قربانی کے صبح کو نماز عید کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے دسویں تاریخ کو، اور بارہویں تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یہ قربانی کا وقت باقی رہتا ہے. اور یہ قربانی واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، باپ ہو یا بیٹا، ماں ہو یا بیٹی، جو بالغ ہو، مسافر نہ ہو، عاقل ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، اور اتنا مال اس کی ملکیت میں بنیادی ضرورتوں سے زائد موجود ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی برابر بنتی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی برابر اگر کسی کی ملکیت میں سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا بینک بیلنس ہے یا نقد روپیہ ہے یا گھر کا کوئی سامان جو استعمال سے کی ضرورت سے زائد ہے، بنیادی ضرورت سے، فرنیچر ہے جو ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، برتن ہے جو ضرورت سے زائد ہیں، اگر ان سب کا مجموعہ مل کر بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی برابر ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے. یہاں ایک غلط فہمی کو ذرا دور کرنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس پر زکات فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. زکات کے فرض ہونے کے لیے تو شرطیں بہت ساری ہیں، ایک بڑی شرط اس میں یہ ہے کہ آج پورے اس مال پر پورا ایک سال گزرا ہو، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال بھر گزرنا بھی ضروری نہیں. اگر قربانی کے دنوں میں اتنا مال آ گیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو بنیادی ضرورتوں سے زائد ہے تو قربانی واجب ہے، ایک رات پہلے آ جائے تو قربانی واجب ہے. تو زکات تو فرض نہیں ہوگی ایسے شخص پر، مگر قربانی واجب ہو جائے. زکات فرض ہوگی اس صورت میں جب سال سال اس کے مال پر گزر جائے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ زکات جو فرض ہوتی ہے صرف مال نامی پر ہوتی ہے، یعنی سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، نقد روپے پر، بینک بیلنس پر. گھر میں جو سامان استعمال کا ہے چاہے وہ ضرورت سے زائد پڑا ہو، کتنا بھی قیمت کا ہو، اس پر زکات فرض نہیں ہوتی. لیکن قربانی میں یہ چیزیں بھی شمار ہو جاتی ہیں. اگر تو وہ مالی نہیں ہے, نامی نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہے, برتن پڑے ہیں, جو ظاہر ٹوٹے پھوٹے نہیں سالم ہیں, لیکن ان کی قیمت سارا مجموعہ مل کر سارے باب ان کو اللہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے, تو قربانی واجب ہو جاتی ہے, زکات فرض ہے. اس واسطے اس کا اہتمام سے کر لینا چاہیے, اپنے حالات کا, اپنے مالی حالات کا جائزہ ابھی سے لیں تاکہ یہ واجب ذمہ نہ رہ جائے. دوسری بات یہ ہے قربانی کے سلسلے میں کہ جانور کو پہلے سے خرید کر اس کو کھلانا پلانا تاکہ اچھا تندرست ہو جائے, یہ زیادہ افضل ہے. اور اچھا جانور, جتنا اچھا جانور ہوگا اتنا ہی زیادہ افضل ہوگی قربانی. اس کے مفصل احکام قربانی کے دارالعلوم کی طرف سے چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں چھپ جاتے ہیں, اس سال بھی استقبالیہ سے مل سکیں گے انشاءاللہ, اور احکام عید الاضحیٰ و قربانی کے نام سے اس میں قربانی کے سارے مسائل ہیں. کافی مسائل ہوتے ہیں اس میں, کس قسم کا جانور, کس عمر کا جانور قربان کیا جا سکتا ہے, ساری تفصیلات اس میں ہوتی ہیں. گائے بھینس اور بیل اور بھینسے میں اور اونٹ میں تو سات حصے ہو سکتے ہیں, سات آدمی اپنے اپنے حصے کے قربانی ایک جانور میں کر سکتے ہیں, لیکن بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا, دمبی, یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہو سکتی. اور مرحومین کی طرف سے بھی اگر کوئی کرے اپنے بزرگوں کے واسطے, اپنے مرحومین کے واسطے, تو وہ بھی کرے. بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قربانی بس گھر کا ایک فرد پر واجب ہو گئی, ابا جان کے پاس قربان پیسے ہیں, ان میں قربانی کر لی تو بس اب کافی ہو گئی. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کا الگ الگ, ہر بالغ کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی ملکیت میں کتنا مال ہے. جس اگر بیٹوں بیٹے یا بیٹیاں یا بیوی یا کی ملکیت میں اتنا اتنا مال ہے تو ان پر ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی, جس جس کی ملکیت میں اتنا مال ہے, جو بالغ ہو, عاقل ہو, پاگل نہ ہو, مسافر نہ ہو, مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی چاہے کتنے ہی مالدار ہو. اگر آدمی کوئی سفر کی حالت میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے, لیکن جس میں جو مقیم ہو, مسافر نہ ہو, عاقل ہو, پاگل نہ ہو, اور بالغ ہو, نابالغ نہ, بچہ نہ ہو, اس پر قربانی واجب ہے اپنی اپنی. ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ بیٹے پر تو قربانی واجب ہے, باپ پر نہیں, باپ کی ملکیت میں اتنا پیسے نہیں, بیٹے کی ملکیت میں ہے تو بیٹے پر قربانی واجب ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہم کیا کریں, جب ابا جان نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں, ایسے نہیں ہے. اور کوئی یہ کرتا ہے کہ ابا جان کی طرف سے کر دیتے ہیں, نہیں, ابا جان کی طرف سے نہیں کرنا, فرض اپنی طرف سے ادا کرنا ہے. تو نماز جس طرح اپنی نماز کو ادا کرنی ہے, فریضہ ادا کرنا ہے, اپنا فریضہ ادا کریں. بیوی پر کے پاس اگر مال ہے, شوہر کے پاس مال نہیں ہے, تو بیوی پر قربانی واجب ہے, شوہر کے پاس, شوہر پر واجب نہیں ہے. اور مفصل احکام اس کے کتابچے میں مل جائیں گے. اور یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, تمام شریعتوں میں, تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی واجب رہی ہے. اس کے تفصیلات احکام مختلف رہے ہوں, لیکن قربانی ہر شریعت میں رہی ہے. بلکہ اب بھی جتنے اور مذاہب ہیں ان کے یہاں بھی قربانی کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی ہے, مشرکانہ طریقے سے ہوتی ہے, وہ قربانیاں کرتے ہیں. اسلام میں قربانی کا ایک خاص انداز ہے, اور یہ خاص طور سے اس عبادت کو ایک خصوصیت, بڑی اہمیت ملی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے, تو اس وقت سے اس کی اور زیادہ اہمیت ہو گئی. البتہ پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام شریعتوں میں, تمام انبیاء کرام کی امتوں میں حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ قربانی کر کے جانور کو کھلے میدان میں، گوشت کو قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا گوشت کو کھلے میدان میں. اگر وہ قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہوتی تھی تو آسمان سے بجلی آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ قربانی قبول ہو گئی. اور اگر قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ قربانی کا جانور کٹا ہوا پڑا رہ جاتا تھا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، چنانچہ مشرکین مکہ نے یہ کہا اور اہل کتاب نے، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ایسے قربانی لائیے جس کو آگ کھا جائے، کیونکہ پچھلی امتوں میں جو قربانی تاکل ہو نار. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے الطفیل میں کہ اس امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز کر دیا گیا. سارا گوشت اپنے استعمال میں لے آئے گھر کے، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں، دوسرا حصہ دوست احباب رشتہ داروں میں تقسیم کریں، تیسرا حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں. اور پھر اس کے کھال کے مسائل ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.